آج کا موضوع زکوٰۃ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم مسلمان اسلام کے ایک رکن روزہ کو ادا کرتے ہیں، وہیں پر اسلام کا ایک اور رکن اور فریضہ زکوٰۃ کو بھی صاحب حیثیت لوگ ادا کرتے ہیں. لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے، اس فریضے کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں. زکوٰۃ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پہ اس کا حکم ہے. زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی ہیں اور پاک ہونے کے بھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں نماز انسان کی جانی عبادات میں شمار کیا، بدنی عبادات میں شمار کیا، زکوٰۃ کو مالی عبادت میں شمار کیا. زکوٰۃ ہر صاحب مال پر فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کی، اور دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ غریبوں کا حق ادا کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی. ورنہ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حق ان لوگوں کے لیے لڑی جاتی ہے، جنگ ان لوگوں کے لیے لڑی گئی جو لوگ خود مال کے پیروکار ہیں یا جن کے ہاتھوں میں مال ہے. علامہ یوسف الخرزاوی بڑی بہترین طریقے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنا غالباً اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی حکومت و ریاست معاشرے کے کمزور افراد، فقراء و مساکین کے حقوق انہیں دلانے کے لیے آمادہ جنگ ہوئی، جبکہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ سماج کے طاقتور طبقے کمزور طبقوں کو کھاتے رہے اور حکام و عمرا نے کبھی غلاموں اور بےکسوں کی پشت پناہی نہیں کی، بلکہ اکثر و بیشتر حکومت وقت نے دولت مند طبقے کی حمایت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ سکھاتا ہے. قرآن کریم میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم نے مکی آیتوں میں کہا گیا کہ ہم نے جو روزی تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو. تو کبھی کہا کہ للسائل والمحروم، تمہارے مال میں مانگنے والے اور ان لوگوں کو لیے جو مال سے محروم ہیں حق ہے. کبھی صدقات و خیرات، تو کبھی اللہ تبار و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی بات آئی. لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گیا تو اللہ تبار و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ایک نصاب اور اس کی ساری چیزوں کو متعین کیا. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ لفظ وآتوا الزکاۃ آتا ہے، اور اکثر و بیشتر مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں بھی اس کا حکم کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اکثر و بیشتر مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. دونوں میں کیا ربط ہے؟ دونوں میں ربط یہ ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو یاد دلاتی ہے، نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، نماز میں بندہ اللہ کو اپنے سے قریب پاتا ہے، اپنی دعاؤں، اپنی مناجات، اپنے حالات اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ انسانوں کا حق، زکوٰۃ کے ذریعے انسان انسانوں سے قریب ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر جو انسان کا حق ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ یہ دونوں حقوق اللہ کے حق کو یاد دلاتے ہیں، پھر انسانوں کے حق کو یاد دلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں تو اکثر ان دونوں حقوق کے ادا کرنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہے، لیکن قرآن کریم سورہ مدثر کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں حقوق کے نہ ادا کرنے کا انجام بھی بڑا بتلایا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ مدثر میں ہے کہ ایک جنتی جہنمی سے پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ تو جہنمی جواب دے گا جو قرآن کی آیت میں اس طریقے سے ہے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو دیکھیے یہاں نماز اللہ کا حق، اللہ کی عبادت، اور کھانا کھلانا غریب و مسکین یتیم و محتاج کو، یہ بندوں کا حق۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو حقوق ایسے ہیں کہ جس کو ادا کرنے سے اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور اگر یہ دو حقوق نہ ادا کیے جائیں تو یہ دونوں ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، فرضیت، یہ اکثر و بیشتر آپ حضرات کے پاس آتی ہیں۔ میں اس نظام کو، یعنی زکوٰۃ کو، ایک نظام کی حیثیت سے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ابھی سنا کہ قرآن کے اکثر و بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، آخر اس میں کون سی مصلحت ہے، یا اس میں کون سا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وہ پیغام جس کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی غور کریں، ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کی طرف سوچیں، کیونکہ نماز کا جس طریقے سے حکم ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کا آ رہا ہے۔ تو نماز کے اہتمام کے لیے الحمدللہ ہم مسلمانوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی ملک میں ہم نے مسجدیں بنائیں، پھر مسجدیں ہی نہ بنائیں بلکہ ان مسجدوں کا انصرام و انتظام کیا، ہم اس کے لیے بہترین سے بہترین جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے سے اچھی رقم خرچ کر کے بہترین سے بہترین مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور مسجد کے لیے ہر آدمی کے دل میں یہ جگہ رہتی ہے اور فوراً اس کے لیے اپنی رقم کو لگانا دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی سمجھتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کی، اسلام کی، ایمان کی، مسلمانوں کی ایک شان اور ایک آن ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ صرف ہم مسجد ہی نہیں بناتے بلکہ پانچ وقت نماز کے لیے امام کا انتظام کرتے ہیں، وقت پر اذان ہونے کے لیے مؤذن کا انتظام کرتے ہیں، اس کی پاکی صفائی کے لیے حارس یا فراش کا انتظام کرتے ہیں، سارے اہتمام ہم کرتے ہیں۔ میں ایک لفظ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نماز کے لیے آپ نے اور ہم نے یہ سارے اہتمام کیے اور کرنا بھی چاہیے، تو جس نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وَآتُ الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اس کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ آج اسی نقطے پر ہمیں اور آپ کو بحث کرنا ہے۔ हमने ज़कात के लिए ये सारे एहतमाम क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि हमने और आपने ये सोचा कि ज़कात इस चीज़ का नाम है कि रमज़ान के महीने में चंद मदरसों को, चंद गरीबों को कुछ पैसे और कपड़े दे दिए, मस्जिद के मौज़म और इमाम को कपड़े दे दिए, कुछ हदी और तोहफे दे दिए, कोई साहब जान पहचान के कोई इदारा चला रहे हैं तो हमने उनको कुछ चंदा दे दिया और हम ये समझे कि ज़कात अदा हो गया। ठीक है, मैं आपके इस तरीक़े का इनकार नहीं करता, ये ज़कात अदा हो गई, आपको सवाब भी मिल गया, लेकिन ये वैसा ही हुआ जैसा कि नमाज भी आपने घर में पढ़ ली, नमाज तो हो गई, फ़र्ज़ तो अदा हो गया, सवाब भी आपको मिल गया, लेकिन मस्जिद के लिए जो हमने एहतमाम किया, जमात का जो एहतमाम किया और उसके सारे ज़रूरियात को जो हमने उसके तकाजे को पूरे किए, क्या घर में नमाज पढ़ने से मस्जिद के आदाब, मस्जिद के हुकूक पूरे हो जाएंगे? यकीनन आप कहेंगे कि नहीं। तो उसी तरीके से इंडिविजुअल इफरादी ज़कात अदा तो हो जाएगी, सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन असल ज़कात का जो क़ानून है वो इज्तिमाई है। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन कबीलों से कहा कि अगर तुम नबी के ज़माने में ऊँट बांधने की एक रस्सी या बकरी का बच्चा भी देते थे, वो भी रोक लोगे तो मैं तुमसे जंग करूँगा। फिर उसके बाद के हालात हुए उमवी दौर में, बनू अब्बासिया में जब बादशाहत क़ायम हुई, तो ये हजरात गर्चे के ज़कात का माल बैतुल माल के माल को अपने अखराजात पे भी खर्च करते थे, लेकिन उस दौर के उलमा और फुकहा मुहद्दिसीन इन सबों से जब पूछा गया कि हम इनको ज़कात कैसे दें, ये तो अपने ज़ाती खर्च या फजूल खर्ची या इसराफ पे खर्च करते हैं, तो उन उलमा ने और उस ज़माने के फुकहा ने कहा कि नहीं, ज़कात जब भी जमा होगा बैतुल माल में ही जमा हो। लिहाजा तारीख बतलाती है कि बनू अब्बासिया तक मुसलमानों के निज़ाम, ये बैतुल माल का निज़ाम कायम रहा। हाँ, उसके बाद तातारियों का जब हमला हुआ तब मुसलमानों में ये चीज़ अलग अलग हुई और मुसलमान ज़कात को अलग अलग देना शुरू किया, क्योंकि इन हजरात ने कहा कि ज़कात का निज़ाम क़ायम करने के लिए इमारत की ज़रूरत है, अमीर का होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे तो फ़िक्ह की किताबों में, ख़ासकर मुख्तसर अल-क़ुदूरी, इसके अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि जिस तरह ज़कात के लिए ज़रूरी है तो साथ ही साथ जुमा के लिए भी उसी इमारत की ज़रूरत है। लेकिन हम और आप देखते हैं कि आज बग़ैर इमारत के, बग़ैर सुल्तान के या उसके नायब के, हम जुमा क़ायम करते हैं, नमाज़ें क़ायम करते हैं, हमारी मस्जिदों में जुमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर हम जब बग़ैर नायब के, बग़ैर इमारत के जुमा और नमाज क़ायम कर सकते हैं, तो ज़कात का निज़ाम जो बैतुल माल है वो क्यों नहीं क़ायम कर सकते? हकीकत यह है कि इसके पीछे इस्लाम दुश्मन ताकतों का हाथ था, क्योंकि ज़कात का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है, यही निज़ाम इंसानों से ग़ुर्बत को दूर कर सकता है। थोड़ी सी देर के लिए मैं आपके जहन को इधर ले चलना चाहता हूँ कि आपने देखा दुनिया में दो बड़े निज़ाम आए, एक कम्युनिज़्म और आज का ये कैपिटलिज़्म। आपने देखा होगा कि ये दोनों निज़ाम भी ग़ुर्बत को हल नहीं कर सके, बल्कि कम्युनिज़्म ने बड़े बड़े कारखाने तो बंद करवा दिए लेकिन मज़दूरों के मसाइल को नहीं हल कर सके। 70 साल तक अपने मुल्क में हुकूमत करने के बावजूद गरीबी को दूर नहीं कर सके, और आज जो ये जो कैपिटलिज़्म है, ये जो मादा परस्ती है, ये तो और भी गुरबत को बढ़ावा दे रहा है। इस मुल्क में या दुनिया के जिस मुल्क में भी ये सिस्टम आया है, सारी दुनिया की दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह गई है। कम्युनिज्म ने तो कारखाने ही बंद करवाए, लेकिन ये मादा परस्ताना निज़ाम ने तो गरीबों के बदन के कपड़े निकलवा कर अपने घरों के दीवारों पर डलवा दिया। यानी साहब माल ने, साहब सरवत ने अपने घरों के दीवारों पर कपड़े लगाने के लिए, पर्दे लगाने के लिए गरीबों के बदन के कपड़े निकलवा, और अपने दस्तरखान को सजाने के लिए गरीबों के प्लेट के लुकमों को छीन लिया। आज ऐसे भी ममालिक हैं जिनके ऊपर 100% इस मादा परस्ताना निज़ाम का कब्जा है। उस मुल्क के मालदारों के दस्तरखान पर जो इसराफ और फजूल खर्ची होती है, खाने पीने की चीज़ें जो वेस्ट किए जाते हैं, अगर वो गरीब मुल्कों को भेजा जाए तो वहाँ से गुर्बत दूर हो जाएगी। आखिर क्या वजह है कि ये दोनों निज़ाम हल नहीं कर सके, गुर्बत के निज़ाम? जबकि मैं अभी तारीख के सबूत के साथ आपको बतलाता हूँ कि इस्लाम का ये जो निज़ाम था, ये जो बैतुल माल का निज़ाम था, ये ऐसा निज़ाम था कि इससे गुर्बत दूर हुई, और इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। आइए, कोई ज़्यादा दिन नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये निज़ाम कायम हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत का वाक़िया है कि आपने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो यमन के गवर्नर थे, उन्होंने 1/3 ज़कात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा, तो आपने लेने से इनकार किया और कहा कि मैं आपको टैक्स या जिज़िया वसूल करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा था कि वहाँ के गरीब मालदारों से ज़कात वसूल करके वहाँ के गरीबों में तकसीम करें, क्योंकि माल ज़्यादा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शक पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत मुआज़ बिन जबल लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलते हों। जब ये बात हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँची तो उन्होंने फिर ख़त लिखा और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये माल जो हमने आपके पास भेजा है ये ज़कात का है, और हमारे यमन से ये माल बच गया है, यहाँ अब कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, यहाँ कोई महरूम नहीं है, मैंने किसी को महरूम करके आपके पास ये माल नहीं भेजा। फिर दूसरे साल हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आधी ज़कात भेजी। इस मौके पर भी फिर अमीरुल मोमिनीन और हज़रत मुआज़ की गुफ्तगू हुई, लेकिन फिर मामला तय हुआ। फिर तीसरे साल हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़कात कुल का कुल भेजा। हज़रत उमर ने फिर ऐसे मौके पर यही बात कही, जवाब में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, यहाँ कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं है, यानी यहाँ कोई गरीब है ही नहीं। आगे चलिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। मिस्र के गवर्नर ने उन्हें लिखा कि सदक़ा और ज़कात की रकम लेने वाला वहाँ कोई नहीं है, अब मैं इस रकम को क्या करूँ? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करो, शाहराहों पर मुसाफिरों के लिए आराम गाहें तामीर करो, नौजवान मर्द और औरतों की माली इमदाद करो जिनका निकाह नहीं हुआ है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खलीफा ने एक शख्स का खसूसी तौर पर इंतखाब किया जो शहर की गलियों में ये ऐलान लगाता था, कहाँ हैं वो लोग जो मखरूज हैं और कर्ज अदा नहीं कर सकते, कहाँ हैं वो लोग जो निकाह करना चाहते लेकिन निकाह का खर्च उनके पास नहीं है, कहाँ है हाजतमंद, ज़रूरतमंद, मोहताज, यतीम और बेसहारा कि वो आएँ और अपनी ज़रूरतों को हासिल करें। यह मामला चलता रहा कि सोसाइटी में तमाम लोग मालदार हो गए और गुर्बत व इफलास का कोई नामो निशान नहीं रहा। ये किताबुल अमवाल अबू अबैद मरहूम की लिखी हुई किताब है। सोच कर देखिए, ये दो मिसालें हमने आपको पेश की कि उसी इब्तदाई दौर में इस्लाम ने इस मसले को ऐसा हल किया कि रुए ज़मीन से गुर्बत का खात्मा कर दिया। कैसे और क्यों? इसलिए कि इन हज़रात ने इस निज़ाम को, एक ज़कात को निज़ाम की हैसियत से पेश किया। लिहाजा हमें और आपको चाहिए کہ آج خود ہم مسلمانوں کے اندر خصوصاً بعض ممالک جو ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ کے بعض علاقے کتنی غربت کا شکار ہے۔ اگر میں صرف اس ملک کا اشارہ اور کنایا میں آپ کو بتلاؤں یا اگر پوری دنیا کی رپورٹ آپ کو دوں تو یہ بھی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ ابھی چند سال پہلے ایک حیرت انگیز رپورٹ سامنے آئی، وہ یہ کہ دنیا کے 20% لوگ $1 میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور 40% لوگ $2 میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے پوری دنیا کے غربت کا حال۔ اور اگر ہندوستان کا دیکھیں تو اس 15 سے لے کے 20% تک کے مسلمانوں میں اکثر و بیشتر لوگ، یعنی اکثریت، پاورٹی لائن سے پیچھے یعنی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایشین ایج اور دکن کرانیکل کی رپورٹ ہے۔ یہاں تک کہ غربت کی وجہ سے 18 ستمبر 2007 کو ایک رپورٹ بھی آیا تھا جس کا ہیڈنگ تھا شاہدہ ایٹ ہوم شیاملی ایٹ ورک، یعنی ایک مسلمان لڑکی کلکتہ کے شہر میں قسم فرسی کی حالت، بیچارگی اور لاچاری کی وجہ سے اس کو کوئی کام نہیں ملا تو ایک ہندو گھر میں اپنا نام بدل کر ملازمت کر رہی تھی، اس لیے کہ مسلمان کے نام پر ملازمت نہیں مل رہا تھا۔ یہ رپورٹ ہمارے سروں کو جھکا دینے والی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آج ہمیں اور آپ کو صرف اس ایک نظام کو نظام کی حیثیت سے نہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ نظام، وہ اسلام جو اپنے بالکل ابتدائی دور میں غربت کو ختم کر دیا تھا، آج وہی غربت آج ہم کو اسلام اور نام کو بدلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور ایسے بہت سے رپورٹ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غریبی ایسی چیز تھی کہ آپ اس سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، آپ فخر سے پناہ مانگتے، آپ قرض سے پناہ مانگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریبی اور فقیری اور محتاجی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی اور محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ لہذا اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو خصوصاً اس مہینے میں زکوٰۃ، صدقات، صدقۃ الفطر، خیرات، ان سب چیزوں کا حکم دیا۔ کہ اسلام نے پہلے غریبی کی حقیقت بتلائی، غریبوں کی ہمدردی صاحب مال کے دل میں ڈالا اور کہا کہ تم اپنا مال ان غریبوں کے پاس جمع کرو، آخرت میں جو اس سے بہتر جگہ ہے اور اس سے بہتر حالت میں مجھ سے لے لو۔ پہلے تو قرآن کریم نے کہا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو۔ اللہ اکبر، اللہ کو قرض؟ زمین و آسمان کے خزانے کا مالک وہ، سارے مخلوق کو روزی دینے والا وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے قرض دو، مطلب یہ کہ تم میرے بندوں کو دو اور مجھ سے حاصل کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں یہی غور کرنا ہے کہ اس کے بعد تو اور بھی آیات ہیں، چند آیتیں بھی سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کس طریقے سے انسان کو صدقات و خیرات اور مال خرچ کرنے کا ذریعہ بتلایا۔ کہیں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو آپ کو دیا ہے روزی کے طور پر اس میں سے خرچ کیجیے۔ کہیں کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اور کس حالت میں؟ اس سے بہتر حالت میں موجود پاؤ گے۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتلاتے ہوئے کہا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ مومن لوگ غریب مسکین یتیم مسافر قیدی کو کھانا کھلاتے، کس لیے کھلاتے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے. اور کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم آپ کو جو یہ کھلا رہے ہیں ہم اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبار و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ کے محتاج نہیں، ہمارا تو صرف رب سے معاملہ. قرآن کریم نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا. ایک طرف تو مال کو خرچ کرنے کے لیے اکسایا، تو ساتھ ہی ساتھ اس کا انجام بھی بتلایا کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا. کہا ایک جگہ اللہ تبار و تعالیٰ، آیتیں تو بہت ہیں، صرف ایک آیت سنیے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. سورة البقرہ تیسرے پارے میں یہ آیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ ایک دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں لگایا گیا تو اس میں سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے، گویا ایک کا بدلہ 700 گنا. یہاں تک بھی نہیں بلکہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا اس کا دگنا بھی دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت کشادہ اور بہت علم رکھنے والا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا کہ زکوٰۃ کو آپ ایک نظام سمجھیے. یہی نظام غربت کو دور کر سکتی ہے. دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے اسلام. اب چند باتیں اور چند آیتیں اس طور سے بھی سن لیجئے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے کیا کیا وعیدیں آتی ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 35 سنیے. اللہ تبار و تعالیٰ کہتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی سینت سینت کر رکھتے ہیں، کنز خزانہ بنا کر رکھتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ ان کے ہی مال کو جہنم کے عذاب میں اینٹ کی شکل بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تپا کر اور ان کی پیشانی کو، ان کی پہلو کو اور ان کی پیٹ کو داغا جائے گا اور کہے گا ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم سینت سینت رکھے تھے، آج تم اسی کے عذاب چکھو. یہ تو آخرت کا عذاب ہے، لیکن احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو تینوں جگہ تکلیف ہے. یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. آخرت کا عذاب قرآن کریم کی یہ ہلکی سی آیت، اور دوسری آیت ہم نے جو پہلی سنائی تھی کہ جہنم میں جانے کا سبب بھی نماز اور زکوٰۃ، کہ ان دونوں کا ادا نہ کرنا بھی انسان کو جہنم میں لے جانا ہے. پھر قبر کے عذاب کے تعلق سے بہت سے احادیث ہیں، جن میں سے مشہور حدیث ہے شجاع اقرا له ذبیبتان، کہ ان کے مال کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے سانپ کی شکل دی جائے اور وہ سانپ اندھا اور بہرا ہوگا اور اس کے 2 پھن ہوں گے جو انسان کے گلے کو لپیٹ لے گا اور وہ آ کر ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال، وہ جس کو تم سینت سینت کر رکھے تھے. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ ہلاک ہوگا، نقصان ہوں گے، تباہ ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جو وہ صاحب تجارت بھی تھے، صاحب مال بھی تھے، تجارت کرتے تھے، آپ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ کا مال جو فلاں کشتی میں جا رہا تھا وہ ڈوب گیا. آپ نے کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ آپ کا مال نہیں کسی اور کا تھا، آپ کا مال بچ گیا. آپ نے کہا الحمدللہ. یہ آدمی بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ڈوبنے کی خبر سن کر بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب مال بچ گیا تب بھی کہا آپ نے الحمدللہ، آخر کیا بات؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو، جس وقت تم نے ڈوبنے کی خبر دی وہ بھی مال اللہ ہی کا تھا، اور جس وقت تم نے کامیابی کی خبر دی اس وقت بھی مال اللہ ہی کا تھا. وللہ اعطا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. ما عندکم ینفت وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ خرچ ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا. اے میرے بھائی سنو، میں نے ہمیشہ سے زکوٰۃ نکالی، لہذا مجھے یقین ہے کہ میرا مال نہیں ڈوب سکتا، لہذا میں نے کہا الحمدللہ. اور اب تم خوشخبری دیو ہو تو میں نے کہا الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی عام بہت سے انسانوں کے واقعات بھی مشہور ہیں کہ جنہوں نے برابر حساب سے زکوٰۃ دی ہیں، فساد ہوئے، آگ زنی لگی، لیکن ان کے مال کی اللہ نے حفاظت کی. آج جو یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ تباہیاں ہوتی ہیں، ہم نے اس مال کے خسارے سے بچنے کے لیے انشورنس کمپنیوں سے تو انشورنس کرایا، لیکن اللہ کا یہ انشورنس سب سے بڑا گارنٹی کہ تم زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالو تو تم دنیا کے خسارے سے بھی بچو گے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے. اور یہ پھر مال زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک بھی کرے گا اور بڑھا کر بھی دے گا. ہمارے ذہنوں میں یہ ایک بات بھی بیٹھ گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم ہوگا، نہیں، زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں دونوں معنی ہیں. عربی میں کہتے ہیں زکوٰۃ زرع، کھیتی بڑھ گئی، اور زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی، کامیابی اور ترقی کے. لہذا ہمارے ذہنوں سے یہ جو غلط فہمی ہے اس کو نکالنا اور یہ عذاب اور وعیدوں سے بچنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ یہ فریضہ ہے ہر صاحب مال پر. اس کا نصاب جو سال ہے اور جو نصاب سونے چاندی کا اور دوسری چیزوں کا، غلے کا، یہ آپ اپنے اپنے علاقے کے اماموں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. چونکہ یہ مختصر سا وقت ہے، میں ان بحثوں میں جاؤں تو یہ جو اصل چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ خطبہ عالمی پیمانے پہ پھیل رہا ہے، لہذا میں درخواست کرتا ہوں ہر سننے والوں سے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں میں یہ فکر کریں، یہ فکر پیدا کریں کہ یہ زکوٰۃ اجتماعی ہونی چاہیے، اس کا ایک نظام ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے، تبھی یہ زکوٰۃ حقیقی معنوں میں فائدہ دے گا. ورنہ زکوٰۃ ادا تو ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدے تو ہو رہے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آیت فرمائے ہیں، ذرا چند باتیں سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید دی ہے اور وارننگ بھی دی ہے کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ کی حفاظت و نگرانی کا وعدہ ختم. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کیسی کیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور حدیث تو صاف ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. تو ذرا سوچیے ہم مسلمانوں کو کتنی بہترین ہدایات دی گئی ہیں، کتنا بہترین نظام دیا گیا ہے. لہذا زکوٰۃ کو صرف چند غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں بانٹنا نہیں، آپ بانٹیے، لیکن ساتھ ساتھ اجتماعی نظام کی طرف غور کیجیے. اور یاد رکھیے کہ ہم اور آپ اگر اس کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ وعدہ جو اللہ تبار و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں کہا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کو راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ. آج کے دور میں الحمدللہ اسلام ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ اسلام ان مادہ پرستوں کو متاثر اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہ مادہ پرست لوگ مادہ پرستی کے قائل ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی چند ماہ پہلے پوری دنیا میں جو اتنا بڑا اکنامک کرائسس آیا، یہ کس وجہ سے آیا؟ ان کے نظام کی غلطی کی وجہ سے. لہذا آج کے دور میں لوگ چاہ رہے ہیں کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں اتنے بڑے بڑے خسارے, اتنے بڑے بڑے کرائسس نہ ہو. آپ ان کو بتلائیے کہ ہاں دنیا میں ہے یہ نظام, اور یہ نظام 100% کامیاب ہو کر بتلایا بھی ہے. وہ نظام ہے اسلام کے زکوٰۃ کا نظام, بیت المال کا نظام. اور ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی ورلڈ کے دوسرے بہت سے لوگوں نے ایک اقوام متحدہ کے انڈر میں ایک حکمرانوں نے مل کر ایک اعلانیہ قائم کیا, ملینیم ڈیولپمنٹ ڈکلریشن, اور اس کے اندر ایک چیز لکھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, جس کو 2015 تک یعنی 2015 تک پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہا. اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ موجودہ جو نظام ہے, معاشی نظام, اکنامک سسٹم, یہ جو مارکیٹ کا جو اکنامک طریقہ ہے, اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. اور تبدیلی کیا کرنی ہے, وہ یہ کہ ایک ایسا نظام ہو جو عدل, قسط اور منصفانہ تقسیم ہو, یعنی سب سے پہلے انصاف ہو, اور وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہو, جس کی انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے بیسک نیڈ اپروچ, اور مساویانہ ترقی, گروتھ وتھ ایکویٹی کا نام دیا ہے. سوچ کر دیکھیے, یہیں تک نہیں بلکہ اس سے پہلے انہوں نے صاف صاف یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کام صرف حکومت اور مارکیٹ نہیں کر سکتی, اس کے لیے ایک تھرڈ سیکٹر یعنی تیسرے سیکٹر کی بھی ضرورت ہے, جو سماجی و فلاحی اداروں اور غیر نفع بخش تنظیموں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. گویا یہ لوگ اشارہ دے رہے ہیں کہ آج دنیا کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو نظام واقعی معنوں میں انصاف اور منصفانہ ہو, عدل و انصاف کے ساتھ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچئے, کیا زکوٰۃ سے بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو ہم عدل و انصاف سے قائم کریں, ایمانداری سے قائم کریں, آئیے ہم اور آپ اس پر غور کریں. باقی رہ گیا کہ نصاب اور کن کن چیزوں پر واجب ہے, یہ تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, ہر سال سنتے رہتے ہیں, وہ بدلنے والا تو ہے نہیں, وہی نصاب ہے اور وہی چیزوں پر زکوٰۃ بھی ہے. اور کن کو دینا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں, جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں وہ 8 کیٹیگری بیان کیے گئے ہیں, ان کو دینا. لیکن میرا آج کا فوکس صرف یہ ہے کہ آپ اجتماعی نظام پر چلیں. جو لوگ کر رہے ہیں یا تو ان کا ساتھ دیا جائے, یا آپ اپنے طور پر اجتماعی نظام کی طرف کوشش کریں. کوشش کیجئے, اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو بھی آگے بڑھ کر کوشش کریں گے اللہ ان کے لیے راستے پیدا کریں گے. یہی نظام ہے جو غربت کو دور کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو اس بات کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جس طرح ہم ایک جٹ ہو کر ہر عبادات کو قائم کرتے ہیں, تراویوں کو قائم کرتے ہیں, نمازوں کو, جمعہ کو قائم کرتے ہیں, اس نظام کو بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.